الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انسانوں سے بڑھ کر حلیم الطبع بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ قوت برداشت عطا فرمائی تھی. ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اللہ تعالی کی نافرمانی، اللہ کے حدود حرمت کو توڑتے دیکھتے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر ضرور انتقام لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ مکہ میں مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بد زبانی کی انتہا کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، کبھی کچھ کبھی کچھ، ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے، یہاں تک کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، جس کا ترجمہ ہے کہ تعریف کیا گیا، اس کی بجائے مذمم کہتے تھے، یعنی مذمت کیا گیا، نعوذ باللہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ شان کہ آپ کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے. اللہ کے لیے سب کو معاف فرما دیتے تھے، اور صرف معاف ہی نہیں فرماتے تھے، احسان بھی فرماتے تھے. ہمیشہ اس کے جواب میں تحمل صبر سے کام لیتے، اور فرماتے تھے کہ تعجب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیوں پھیرتا ہے، کیونکہ وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مذمم پر لعنت بھیجتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں. دیکھا آپ نے کس طرح سے اس بات کو آپ نے اس کا رخ پھیر لیا. یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی ہمارے موافق بات نہ ہو، ہمارے خلاف کوئی بات ہو، تو دل بڑا رکھنا چاہیے، اس کو بات کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، اللہ کے لیے فوراً اس کو معاف کر دیں، اور اپنی نگاہ، اپنے قلب کا رخ اپنے اللہ کی طرف ہم وقت فوکس رہے. سارے فیصلے اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، عزت اللہ عطا فرماتے ہیں، ذلت بھی وہیں سے. معاف کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، انتقام لینے سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا رہ گیا تھا اور وہ بھی بوسیدہ تھا. پسینہ آتا تو جذب ہو کر بالکل ہی وہ بوجھل ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لطیف مزاج تھا لیکن آپ برداشت کرتے, آپ کو تکلیف ہوتی برداشت کرتے. پیسے نہیں تھے کپڑا خریدنے کے لیے, تو اتفاق سے اسی زمانے میں مدینے کے ایک یہودی نے شام سے کپڑا منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے کپڑا خریدنے کے لیے. ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ آپ اس یہودی سے کپڑا خرید لیجئے, قرضے کے طور پر لے لیجئے, پھر بعد میں اس کو قرضہ واپس کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے پاس ایک آدمی بھیجا لیکن وہ بہت ہی بدبخت تھا یہودی. کپڑا دینے کی بجائے یہ بکواس کی اس نے کہ میں سمجھ گیا اس طرح کپڑا منگوانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا مال ایسے ہی ہضم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کریں گے, نعوذ باللہ. لیکن دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی اس بہودہ جواب کی تو آپ نے کس حلم کے ساتھ عبد باری کے ساتھ اس کا جواب دیا. اتنا ہی بس فرمایا آپ نے کہ وہ یہودی بھی خوب جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا اور سب سے زیادہ امانت کا ادا کرنے والا ہوں. ہم ہوتے تو دیکھیں ہماری زبان کیسے چلتی, کتنے الفاظ زبان سے نکل جاتے. ہمارے اوپر ہماری زبان کا ہمارا جو کنٹرول ہے زبان پہ نہ ہوتا, اس لیے جو بردبار آدمی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے پہلے بولنے سے پہلے کہ مجھے بعد میں ندامت نہ ہو, ایسے الفاظ ایسا جواب دوں کہ بعد میں مجھے پشیمانی اور ندامت نہ ہو. یہ عقل کی علامت ہے. عقل مند آدمی ہمیشہ پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے, سوچتا ہے پھر زبان سے الفاظ نکالتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے املک علیک لسانک, اپنی زبان کے اوپر مالکانہ کنٹرول رکھو. کنٹرول غلط استعمال ہوتی ہے تو سارا جسم پٹتا ہے, سارے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تم صحیح رہی تو ہم سب کے سب صحیح اور سالم رہیں گے, اور اگر تم بگڑ گئی تو پھر ہماری بھی پٹائی ہوگی. اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ انسان ایسے الفاظ زبان سے نکالتا ہے اور پھر اس کا وبال جسم کے دیگر اعضاء پہ آتا ہے, ان کو بھگتنا پڑتا ہے. اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ زبان, بول کر منہ کے اندر چھپ جاتی ہے لیکن وہ بول ایسا بول ہوتا ہے کہ پھر بعض الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ زبان سے نکل جاتے ہیں, آدمی عمر بھر بھی تلافی کرتا رہے لیکن اس کی تلافی نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے ارد گرد ہمارے گھر کے اندر ہمارے جو جاننے والے ہیں جن سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے ہمیشہ جب بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیں, ایسے الفاظ میری زبان سے نکلیں کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو, دوسرے کی تنقید نہ ہو, حقارت کی کوئی بات میری زبان سے نہ نکلے. اپنے اخلاق کی بلندیاں قائم رکھتے ہوئے آپ بات کریں ان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے اس یہودی نے کتنا بہودہ آگے سے جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ بس نعوذ باللہ منگا لیں گے اور مجھے یہ میرا مال نہیں دیں گے, سب ہضم کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کا جواب بھی اسی طرح دے دیتے کہ نعوذ باللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا کہ وہ جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ امانت کا ادا کرنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ دیا، پھر بڑی سختی سے اس کا تقاضا کیا۔ اب صحابہ کرام دیوانے اللہ کے نبی کے جان نثار، ان کے سامنے کوئی گستاخی کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے تو وہ کیسے برداشت کرتے؟ ان کے دل میں آیا کہ اس شخص کو سبق سکھائیں، اس کو تنبیہ کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کا حق ہے میرے اوپر اور اس کو کہنے کا حق ہے، یہ بول سکتا ہے۔ آج ہم سے کوئی قرضہ کا تقاضا کرتا ہے تو ہم کیا باتیں سناتے ہیں آگے سے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے قرضہ ہمیں دیا ہے، اس کا حق ہے، وہ مانگ سکتا ہے۔ پہلے تو اس نے ہمارے اوپر احسان کیا قرضہ دے کر، اور اب وہ تقاضا کرتا ہے تو ہم اس کو سینہ دکھاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کھا جاؤں گا کیا، دے دوں گا، جباؤں گا دے دوں گا تجھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اس کی بات سن لی اور فرمایا کہ اس کا حق ہے، اس کو بولنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ رک جا، یہ کیا کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو روکو مت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا، دیکھو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کسی گندگی، پیشاب، پیخانہ وغیرہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہیں۔ دیکھا اپنے انداز تعلیم، اتنا بڑا وہ کام کر رہا تھا کہ مسجد کو ناپاک کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر تحمل تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کے پیشاب کو مت روکو، اس کو کرنے دو۔ اس کی وجہ محدثین نے بھی لکھی ہے کہ اگر صحابہ اس کے پیچھے چلتے، اس کو منع کرتے تو پوری مسجد کو ناپاک کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جگہ کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، بعد میں اس کو پاک کر لیں گے۔ صحابہ سے فرمایا کہ پانی کا ڈول لاؤ، منگوایا، اس جگہ کو بہا دیا تاکہ مسجد زمین سے پاک ہو جائے۔ اب اس واقعے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حلیم، بردبار، غصے کو پی جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیشاب کرنے والے سے اس دیہاتی کی اتنی بڑی غلطی کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور اس پر غصہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کیا، اور پھر اس کو انتہائی محبت اور ہمدردی سے اس کو نصیحت فرمائی، اور پھر خود پانی منگوا کر اس گندگی کو بہا دیا اور صاف کر دیا۔ آج آپ حکم تو کرنا جانتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم کر کے نہیں دکھانا چاہتے۔ بچوں کو حکم کر دیتے ہیں نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن بچوں کے ساتھ لگ کر عملی طور پر ان کو کھڑا کرے نماز کے لیے، ساتھ خود بھی کھڑے ہوں، عملی طور پہ آپ کر کے دکھائیں گے، ان کے ساتھ کریں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا، وہ عمل بنیں گے۔ ورنہ حکم کر دینا نماز پڑھو، سبق بھی یاد کرو لیکن خود کچھ بھی نہیں، مشقت خود بھی اٹھانی پڑے گی۔ امتحان جب ممتحن لیتا ہے تو ممتحن کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. تو اس واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا انداز ہوتا ہے. اتنا اس نے غصہ دلایا کہ مسجد جیسی جگہ اس میں پیشاب کرنا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط و تحمل سے کام لیا اور پھر شفقت کا اظہار فرمایا. کر انتہائی جو تعلیم کا طریقہ اور اصلاح اخلاق کا جو طریقہ آپ نے اپنایا کس قدر اعلیٰ ہے. اور پھر اس کے بعد تواضع کا اظہار فرما کر پانی منگوا کر اس جگہ کو پاک فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار, سب سے زیادہ صابر, سب سے زیادہ غصے کو پی جانے والے تھے. آج ہم, میں اور آپ, ہم سب یہ عہد کریں, غصہ جب آئے تو غصے کو پی کر دکھائیں. غصہ نافذ کرنا ہر شخص جانتا ہے, غصے کو پینے والے بہت کم ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ, غصے کے جو پی جاتے ہیں یہ ہمارے مومن, ہمارے چاہنے والے, محبت کرنے والے ہیں. غصے کو پی جانا, میرے دوستو, اس کی مشق کرنی چاہیے. غصہ بہت ہی خطرناک مرض ہے, بہت ہی خطرناک مرض ہے. جیسے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, پانی ابلتا ہے اور اس میں جوش آتا ہے, جتنی دیر پانی میں جوش رہتا ہے, ابلتا رہتا ہے, تو پانی کم ہوتا جاتا ہے. غصہ بھی یہی کام کرتا ہے. غصہ جب انسان میں آتا ہے, جوش دلاتا ہے اس کو, اور پھر کیا چیز کم کرتا ہے, اس کے اخلاق کے حسنہ کو کم کر دیتا ہے. جتنے دیر وہ جوش آتا رہتا ہے, اس کے اخلاق کم ہوتے جاتے ہیں, اخلاق حمیدہ کم ہوتے جاتے ہیں, اچھائیاں اس کی چھپتی جاتی ہیں غصے کے پیچھے. غصے والے شخص سے پھر کوئی محبت بھی نہیں کرتا, اس کے قریب بھی نہیں آتا, دور دور رہتے ہیں. اس لیے اس چیز کی مشق کرنی چاہیے کہ غصہ جب آئے فوراً نافذ نہ کریں, صبر کر کے, یا تو جہاں جس پہ غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے الگ کر دیں, یا اگر یہ نہیں ممکن تو خود اپنے آپ کو وہاں سے دوسری جگہ لے جائیں. غصے کے وقت اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, وضو کر لیں. گناہ چھوڑنے کے اتنی بری عادات ہیں, جتنے بھی گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کے ہزاروں راستے ہیں میرے دوستو. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے, کوئی تدبیر نہیں ہے. واللہ میں کہتا ہوں کہ جو شخص ارادہ کرتا ہے گناہ چھوڑنے کا, اس کے لیے ہزاروں راستے ہیں. اللہ نے ہزاروں راستے پیدا کیے ہیں, لیکن نیت ہو, ہمت ہو, ارادہ ہو گناہ چھوڑنے کا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں, ایسے وسائل پیدا کرتے ہیں کہ گناہ کو اس سے دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرا بننا چاہتا ہے, گناہ کے دلدل سے نکلنا چاہتا ہے, لیکن ہمت نہیں پا رہا. خواہش ہے دل میں, تڑپ ہے, دعا بھی کرتا رہتا ہے, بزرگوں سے دعا بھی کراتا رہتا ہے, ان کی بتائی ہوئی تدبیروں پہ عمل بھی کرتا ہے, لیکن پھر اس کے باوجود نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے. اللہ تعالی کی مدد آتی ہے پھر ایسے بندے کی طرف. اللہ ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے. جو بچہ کوشش کرتا ہے چلنے کی, گر پڑتا ہے, ڈگمگاتا ہے, لیکن چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے, جیسے ہی وہ بچہ گرنے لگتا ہے تو اس کا باپ یا اس کی ماں جلدی سے بھاگ کر اس بچے کو گود میں لے لیتے ہیں اور گرنے سے بچا لیتے ہیں. لیکن ابا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ چل کے دکھائے, مشق کرتا رہے, ایک دن اس کو چلنا آ جائے گا, گرنے سے نہیں ڈریں. لوگ کہتے ہیں کہ پھر گناہ ہو جائے گا, توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ بچہ اگر یہ سوچے گا کہ میں دوبارہ گر جاؤں گا, چلنے کا فائدہ کیا ہے, تو اس کو عمر بھر چلنا نہیں آئے گا, بیٹھا رہے گا وہ. اگر بندہ یہ سوچے کہ گناہ توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے, پھر گناہ مجھ سے ہو جائے گا, تو ایسا شخص ناکام رہے گا. میرے دوستو, گناہ ہو جائے گا, ڈرے نہیں. آپ پکا ارادہ کریں, جب توبہ کرتے ہیں تو اس وقت پکا ارادہ کر لیں کہ مجھے گناہ نہیں کرنا. اگر پھر بھی گر پڑے آپ, گناہ ہو جائے, پھر آپ اٹھ کریں اور اٹھ کر پھر چلنے لگے, اللہ تعالی سے معافی تلافی کر کے پھر راستہ لیں اپنا, چلتے رہیں. لیکن یہ دل میں سوچنا کہ مجھ سے گناہ ہی نہ ہو, میں گروں ہی نہیں, ایسا ناممکن ہے. دنیا میں رہیں جس طرح کے ایک جھاڑیاں ہوتی ہیں, کانٹے دار وہاں درخت ہوتے ہیں, تو انسان اپنا کس طرح سے قمیض کا دامن بچا کر وہاں سے گزر جاتا ہے کہ کہیں میری قمیض کا دامن کانٹوں میں پھنس نہ جائے اور پھٹ جائے. کتنی احتیاط سے قدم رکھتا ہے, دامن بچا بچا کر چلتا ہے. دنیا میں بھی اسی طرح سے ہم نے چلنا ہے. گناہ کے اسباب چاروں طرف ہیں, چاروں طرف گناہوں نے گھیرا ہوا ہے. کس طرح سے انسان احتیاط کے ساتھ قدم رکھے گا, ایسی جگہ سے اپنے آپ کو بچائے گا جہاں اس کا تقویٰ کا دامن پھٹنے کا ڈر ہو, ایسی جگہ نہیں جائے گا, ایسے ماحول میں نہیں جائے گا, ایسی تقریبات میں نہیں جائے گا, نہ ایسے شاپنگ مال میں جائے گا جہاں اس کا تقویٰ کا دامن پھٹنے کا ڈر ہو. اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں کہ تقویٰ کے ساتھ رہیں, ایسے ماحول سے دور رہیں جہاں ہمارے تقویٰ پہ لقوہ گرنے کا ڈر ہو. اللہ کی مدد آئے گی میرے دوستو, اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے. لیکن اللہ کچھ بندوں میں تڑپ دیکھنا چاہتے ہیں. ہمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہمت استعمال کرنا دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمت دی ہے, اس ہمت کو گناہ چھوڑنے میں استعمال نہیں کرتے, یہ تو ناقدری ناشکری ہے اس ہمت کی. کچھ ہم دکھائیں, کچھ تڑپ دکھائیں, کچھ بے چینی دکھائیں اللہ کو اس مبارک مہینے میں, تڑپ دکھائیں اللہ کو. اے اللہ, میں گناہ کی ذلت سے نکلنا چاہتا ہوں, گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں, لت لگی ہوئی ہے حرام کی, انٹرنیٹ پورن سائٹ کی لت لگی ہوئی ہے, بد نظری کی لت لگی ہوئی ہے, حرام کاری کی لت لگی ہوئی ہے. اے اللہ, کب تک میں اس نافرمانی کی زندگی میں جیتا رہوں گا؟ یہ کوئی جینا ہے؟ یہ جینا نہیں ہے, یہ کوئی بندگی ہے, یہ تو شرمندگی ہے. اللہ کی نافرمانی کے حالت میں سانس لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, یہ جینا نہیں ہے, یہ انسان بن کے جینا نہیں ہے, حیوان بن کے جینا ہے. حیوان کے اندر اتنی عقل نہیں ہوتی, جس کے اوپر چاہے وہ چڑھ جاتا ہے, جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے, جس کھیت میں چاہے چلا جاتا ہے, اس کے اندر تمیز نہیں ہے. اس کو اللہ تعالی نے جانور بنایا ہے, جانور کے اندر تمیز نہیں ہوتی اتنی. میرے دوستو, اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، اللہ نے بہترین سانچے میں انسان کو پیدا کیا ہے، ایسے انسان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ حیوان جیسے کام کرے، جانوروں جیسے کام کرے۔ اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت کا ناشکریہ ہے، اس لیے ہمت کر کے اللہ کے راستے میں قدم رکھ کر اللہ کو راضی کریں، گناہ چھوڑیں، اللہ سے فریاد کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ کچھ تڑپ، کچھ لگن، کچھ یہ بے قراری اللہ کو دکھائیں، اے اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، میں غیبت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اے اللہ جو میرا وقت موبائل پہ برباد ہوتا رہتا ہے، کتنا وقت ہم ابھی بھی رمضان مبارک کے مہینے میں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کتنا اپنا وقت موبائل میں برباد کر دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی سے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، قیمتی لمحات ہیں، ان قیمتی لمحات میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سیزن ہے یہ میرے دوستوں، کمانے کا سیزن ہے یہ۔ تاجر پہلے سے ہی تیاری کر لیتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں مہینے میں ہمارا سیزن آنے والا ہے، خوب بکری کمائی پہلے سے ہی سارے انتظامات کر لیتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ بھرپور مال جمع کر لوں تاکہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، پہلے سے یہ تیاریاں کرتا ہے۔ وہ عقل مند تاجر ایسے ہی کرتا ہے، تدبیر پہلے سے ہی کرتا ہے۔ وہ سیزن آیا ہے میرے دوستوں، آخرت کی کمائی کا یہ سیزن ہے رمضان مبارک کا مہینہ۔ بھرپور کوشش کریں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے ہماری طرف، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر ہم نے اپنے گناہ نہیں بخشوائے اللہ سے اس مہینے میں بھی میرے دوستوں، تو کتنے ہی بد نصیب ہیں ہم۔ اللہ سے ہم نے پکا عہد نہ کیا گناہ چھوڑنے کا، اللہ سے ہم نے اپنے گناہ معاف نہ کروائے اس مہینے میں، تو کتنے بد نصیب ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی امداد کے لیے حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی چیز عطا فرمائی اور پھر پوچھا کہ کیا میں نے تمہاری حاجت پوری کر دی ہے، تمہارے پہ احسان کیا؟ تو جناب وہ دیہاتی بولنے لگا، لو یہ کوئی احسان کیا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی حیثیت تھی اس کے مطابق آپ نے اس کی حاجت پوری فرمائی؟ تو آگے سے یہ بولنے لگا کہ یہ کوئی چیز آپ نے دی ہے، معمولی سی بھلائی بھی نہیں ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوئی چیز ملے صحابہ کو، جیسے پورے جہاں کا خزانہ مل جائے۔ ہمارے کسی بڑے سے کوئی چیز مل جاتی ہے، اپنے شیخ سے کوئی چیز مل جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک ٹافی بھی ملتی ہے بڑوں سے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ دیہاتی کہنے لگے کہ یہ کوئی چیز ہے، یہ کوئی احسان کیا آپ نے میرے اوپر؟ یہ جواب سن کے تو مسلمان جو وہاں تھے ان پہ بہت غصہ آیا اور اس کی طرف اٹھ کر چلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ رک جاؤ، رک جاؤ، یہ میرے امتی ہیں، میں جانتا ہوں اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے دولت گدا میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو اپنے گھر بلا لیا اور پھر اس نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آئے اور تم نے ہم سے کوئی چیز مانگی، جو ہم سے ہو سکا ہم نے دیا آپ کو، جو اور اس پہ جو آپ نے کہا سو کہا۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ اور مال عطا فرمایا، اور پھر اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ ابھی ہم نے اچھا سلوک کیا ہے؟ وہ اعرابی خوش ہو گیا، کہا کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی سے فرمایا کہ دیکھو تم ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے تم کو مال دیا، اس پر تو نے جو باتیں کہیں وہ کہیں ہم نے سن لی، لیکن ان باتوں سے میرے صحابہ کے دلوں میں تمہاری طرف سے برائی پیدا ہو گئی ہے، لہذا اگر تم چاہو تو ان کے سامنے بھی وہی بات کہہ دو جو ابھی تو نے میرے سامنے بات کہی ہے، تاکہ ان کے سینے تمہاری طرف سے غم اور غصے کی وجہ سے جو ان کے اندر غم اور غصہ پیدا ہوا تھا وہ نکل جائے۔ کتنی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، دل صاف رہے ہر مسلمان کے بارے میں۔ جو بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں اور جو غصہ کی کیفیت میرے صحابہ میں پیدا ہوئی ہے تمہارے بارے میں وہ ختم ہو جائے۔ اس دیہاتی نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ صحابہ کے سامنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا یہ ساتھی ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے کچھ سوال کیا تھا، ہم نے اس کو کچھ دیا بھی، لیکن اس نے کچھ باتیں کہی تھیں اور آپ سب نے سنی وہ باتیں، کیا باتیں کہیں اس نے؟ پھر میں اس کو اپنے گھر لے گیا اور پھر اور کچھ میں نے اس کو دیا، جس پر یہ خوش ہو گیا اور راضی ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بھائی جو میں نے ابھی بات کہی ہے یہی ہے نا بات؟ کہا کہ جی ہاں بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہ میری اور دیہاتی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی ایک اونٹنی بدک گئی، اس کے پیچھے لوگ لگ گئے، اس سے اور زیادہ وہ بھاگنے لگی۔ اونٹنی والے نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں خود اس کو پکڑ کے لاؤں گا، میں اس کے مزاج اور عادت کو خوب جانتا ہوں، میں اسے نرمی کے ساتھ اس کو پکڑ لوں گا۔ چنانچہ اونٹنی کا مالک اس کی طرف چلا اور اس کو کسی اونچی جگہ سے پکڑ لایا اور آہستہ آہستہ اس کو واپس لے آیا، اور وہ آ گئی، بٹھانے سے بیٹھ گئی۔ مالک نے اس کے اوپر بوجھ لادا اور لے گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت جب اس عرابی نے باتیں بتائی تھی آزاد چھوڑ دیتا تو تم اس کو قتل کر ڈالتے اور جہنم میں داخل ہو جاتا۔ یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی کس طرح سے آئینہ دار ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام ہی اخلاقی عظمتوں اور خوبیوں کے مالک تھے۔ کوئی بھی انسانی سیرت اور اخلاق کا کوئی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے پوشیدہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی طبیعتوں سے خوب اچھی طرح واقف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے فوری مواخذہ نہیں فرمایا۔ ذرا کمپیئر کریں ہماری حالت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا امت کو سبق دیا ہے. ہم اس سبق کو بھول گئے ہیں. اس سبق کو دوبارہ زندہ کرنا ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے, کوئی ایسا کام دیکھیں, بے اصولی دیکھیں, تو فوراً مواخذہ نہ کریں, اس سے محبت حکمت کے ساتھ اس کو سمجھائیں, مغلوب الحال نہ ہو جائیں, غصہ غالب نہ آ جائے ہمارے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ فرمایا اس اعرابی کے ساتھ, اور سب سے بڑی بات, آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں, جیسے فقیر ہے اگر آ جاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے, وہ جتنی آپ کے اندر استطاعت تھی آپ اس کو دے دیا, آپ پوچھتے ہیں کہ آپ خوش ہو گئے, تو کہتا ہے روح لو, یہ بھی خوشی کی بات ہے, ہیں کیا دیا آپ نے مجھے, تو ہمارا کیا جواب ہوتا ہے اس سے, ارے تم تو اس کے بھی حقدار نہیں ہو, چل یہاں سے بھاگ, جو دے دیا رکھ لے خاموشی سے, چلا گیا یہاں سے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان, کیا شفقت اور محبت, آپ خاموش رہے, گھر تشریف لے گئے, اس کو گھر بلایا, اور چیزیں عطا کی تاکہ وہ خوش ہو جائے بندہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گداگر ہیں ان کو آپ دیں, ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے جنہوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوتا ہے. یہ مانگنے والے اکثر پیشاور ہوتے ہیں, ان کو دینا جائز نہیں ہے. سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, اور خاص طور پر وہ طبقہ جو دیندار ہے, مستحق ہے, اس کو تلاش کریں اور ان کے پاس آپ کا پیسہ جائے. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گئے, کہا کہ میں اپنا پیسہ اچھی جگہ لگانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی جگہ اچھی بتا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ حلال کا پیسہ لاؤ پہلے, حلال کا پیسہ ہوگا تو اچھی جگہ لگ جائے گا. کہا کہ یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہزار روپے لو مجھ سے. پہلے بزرگ نے فرمایا کہ اچھا, تمہاری بات, میری بات مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی, جاؤ جا کے پھر تم جو ملے اس پہ خرچ کرو پیسے اپنے. وہ گیا اور دیکھا کہ ایک شخص مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے, ظاہری طور پہ بہت ہی تندرست حالت اس کی, کپڑے میلے کچیلے, بال بکھرے ہوئے, بڑی خستہ حالت. سوچا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی مستحق ہو نہیں سکتا, لہذا اس نے اپنے وہ ہزار روپے اس شخص سے, جو مالدار آدمی آیا تھا, اس نے اپنے پیسے اس کو دے دیے, اور وہ پیسے لے کے چلا گیا. پھر وہ کل دوبارہ وہاں آیا اور یہ مالدار آدمی نے اس کو دیکھ لیا, اور وہ شخص جو بھیک مانگ رہا تھا وہ اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ کل ایک مالدار آیا تھا, اس نے مجھے ہزار روپے دیا اور میں نے اس ہزار روپے میں جوا بھی کھیلا اور میں نے شراب بھی پی اور خوب مزے کیے, چاچے پیسے ختم ہو گئے, آج پھر مانگنے آیا ہوں. اس کو بڑا دکھ صدمہ ہوا اس مالدار کو کہ میں نے تو پیسے دیے تھے اس کو ضرورت مند سمجھ کر, لیکن اس نے پیسے میرے غلط راستے میں استعمال کر لیے. پھر وہ بزرگ کے پاس آیا, پورا قصہ اپنا بیان کیا. بزرگ نے فرمایا کہ اب یہ لو مجھ سے 500 روپے لو, جو پہلا آدمی نظر آئے تجھے اس کو دے دینا. لہذا یہ گیا اور دیکھا کہ ایک آدمی بہت ہی اچھی حالت, ظاہری طور پہ بظاہر کوئی ایسی مجبوری کی حالت نہیں تھی, مانگ رہا تھا. اس نے اس کو دل تو نہیں چاہا اس کو دینے کا, کیونکہ ظاہری طور پہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی اس کو دیا جائے, لیکن کیونکہ اس بزرگ کا حکم تھا کہ جو نظر آئے پہلی مرتبہ اس کو دے دینا, انہوں نے پیسے دے دیے اس کو. اور پھر آہستہ وہاں سے آدمی چلا گیا, یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے معلوم کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ گیا اور وہاں پہ مرا ہوا کبوتر پھینکا اور پھر وہاں سے آگے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. یہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے, اس کو آگے جا کے اس نے روکا اور پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے سارا؟ کہنے لگا کہ میرے پاس 3 دن سے کچھ پیسے نہیں تھے, میرے پاس میرے بچے بھوکے ہیں, 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے انہوں نے. میں نے یہ کبوتر مرا ہوا دیکھا, میں نے سوچا کہ اگر کچھ نہیں ملے گا تو اپنے بچوں کو اسی کبوتر کا سامان بنا کے کھلا دوں گا, لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ڈال دیا اور مجھے یہ پیسے عطا فرمائے, اور پھر میں واپس آیا, اس کبوتر کو اس کی جگہ پھینک دیا اور پھر میں اب گھر جا رہا ہوں بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے. واپس آئے حضور کے پاس, کہا کہ حضرت اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالی جب بندے کے پاس حلال مال آتا ہے تو اللہ تعالی ایسے راستے پیدا کرتے ہیں کہ اس کا مال بھی حلال جگہ استعمال ہوتا ہے. حرام کا مال جب انسان کے پاس آتا ہے تو وہ حرام جگہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا پیسہ سب حلال ہو, تھوڑا ہو حلال ہو, کسی پہ زیادتی کر کے, کسی کو دھوکہ فراڈ کر کے پیسے نہ کمائے ہوں, کسی کو بدھو بنا کر اور اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند سمجھ کر دھوکہ کر کے فراڈ کر کے ایپ چھپا کر وہ چیز بیچ دی ہے, اس میں آپ نے اگر 10,000 منافع بھی کما لی ہے لیکن وہ حرام کی کمائی ہے, حرام کی کمائی ہے. جائے گی ایسے, جتنی تیزی سے آتی ہے اتنی تیزی سے جاتی بھی ہے. اس لیے میرے دوستوں اس چیز کی فکر کریں کہ ہمارا غذا حلال ہو, کھانا پینا حلال ہو, ہماری آمدنی حلال ہو, تھوڑا ہو لیکن حلال طیب ہو. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, حلال طیب کھائیے اے پیغمبر, حلال اور طیب پاک چیزیں کھائیے اور نیک اعمال. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, انسان کے نیک اعمال اور حلال اور طیب دونوں میں آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. کہتے ہیں نا انگلش میں یو آر وٹ یو ایٹ, جو کھاتے ہو ویسے ہی اعمال صادر ہوں گے. جیسی غذا ہوتی ہے ویسے اعمال صادر ہوتے ہیں. چنانچہ جو لوگ بالکل حلال طیب کھانا کھاتے ہیں ان کو عبادت کی طرف رغبت بھی زیادہ ہوتی ہے, اللہ کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے, دل چاہتا ہے ان کا کہ ہم عبادت کریں, اللہ کو یاد کریں, اچھے کام کریں, آخرت کے کام کریں, بھلائی کریں, نیکی کریں, لوگوں کو اچھے راستے سیدھا راستہ دکھائیں, اچھائیاں غالب آ جاتی ہیں ان کے مزاج کے اندر. اور جو لوگ عادی ہوتے ہیں حرام کھانے کے تو ان کی طبیعت پہ بدی برائی غالب آ جاتی ہے, چنانچہ ان کے اعمال بھی ایسے صادر ہوتے ہیں کہ جو ان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے شریعت میں حلال کھانے کا بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے پرورش لے گا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا, ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی, دن رات روتا رہے اللہ کے سامنے, بال بکھرے ہوئے ہیں, حالت بڑی خستہ ہے, انسان دیکھنے والا سمجھے کہ بڑا ہی بیچارہ ایسی حالت میں ہے, اللہ اس پر رحم فرمائے, لیکن اس کا کھانا حرام, اس کے پیٹ میں غذا ہے, پینا اس کا حرام, کھانا اس کا حرام, اس کا لباس حرام ہے, کیسے اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے؟ تو یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شفقت کے ساتھ اس اعرابی کی اصلاح فرمائی, نرمی اور محبت کے ساتھ اس کو دین سمجھایا, اور اس کے جو صحابہ تھے ان کے دل میں جو بات آ گئی اس کے بارے میں ان کے قلوب کو بھی صاف فرمایا. یہ شان ہوتی ہے شیخ کی تزکیے کی فکر ہوتی ہے. اصل جو سچا شیخ اللہ والا ہوتا ہے اس کی نگاہ مالداروں کے مال پہ نہیں ہوتی، نہ ان کی گاڑیوں پہ، نہ ان کے مینشنز اور بڑے بڑے محل گھر اس پہ نظر نہیں ہوتی، نہ اس کا لالچ ہوتا ہے، نہ وہ امید رکھتا ہے کہ اس کو کوئی اس کا معاوضہ دیا جائے. اللہ پہ نگاہ ہوتی ہے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ مجھے اس کا معاوضہ دے. حریص علی ایمانکم وصلاح شانکم، ہمارے نبی اے صحابہ تمہارے پہ حریص اس بات کے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اور تمہاری اصلاح ہو جائے. یہی شان شیخ کے اوپر ہوتی ہے کہ ہر شخص کی اصلاح ہو جائے، ہر شخص کے اخلاق اچھے ہو جائیں، کوئی برائی اس کے اندر نہ رہے. دنیاوی بیوٹی پارلر میں دلہن کو سجایا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے اور عمدہ کپڑے اور لپسٹک، میک اپ شیک اپ سب کچھ اس کو لگایا جاتا ہے. کیوں؟ شوہر دیکھ کے اس کو پیار کر لے. جسمانی اور دنیاوی بیوٹی پارلر میں پیسے بھی لیتے ہیں، لیکن جو روحانی بیوٹی پارلر ہوتا ہے جہاں شیخ محنت کرتا ہے، برے برے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور اس قابل بناتا ہے کہ وہاں شوہر دیکھ کے اس عورت کو پیار کر لے، یہاں اللہ اس بندے کو پیار کر لے. ہمارے ایسے اخلاق پیدا ہو جائیں کہ جس سے ہمارے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہم سے پیار کرنے لگے. تو یہی درد ہوتا ہے میرے دوستو، اگر ہم نے شیخ کے پاس یہ چیز نہیں سیکھی تو رسمی تعلق قائم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل چیز اصلاح ہے. بیعت ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اصلاح فرض ہے. فرض کی تکمیل کریں، اصلاح کی فکر کریں، اور اصلاح ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں ایسے بندے کی جو اپنی اصلاح میں لگ جاتا ہے. سمجھے کیا بھی ہے، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی بن جائے گا. اور تزکیہ انسان خود نہیں کر سکتا، تزکیہ کا فعل لازم یا متعدی ہے، فعل متعدی ہے جس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ انسان خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک تزکیہ کرنے والا چاہیے. انسان خود ڈاکٹر، انجینئر، لوئر نہیں بنتا، کسی ماہر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اس کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے انڈر رہ کر تربیت حاصل کرتا ہے، پھر جا کے وہ ڈگری ملتی ہے. لا کی ڈگری ملتی ہے، انجینئرنگ کی ڈگری ملتی ہے اس کو، پھر ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے، پی ایچ ڈی مل جاتی ہے. اسی طرح سے میرے دوستو، اللہ تعالی کی راہ میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا. اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو ڈرو. لیکن کیسے ڈرو؟ ڈرنا تو تجھے نہیں آئے گا، میں بتاتا ہوں تم کیسے ڈرو گے مجھ سے. دونوں میں صادقین، تم ڈرنے والوں کے ساتھ رہو. جو ہمارے ہیں تم ان کے ساتھ رہو. ڈرنے والوں کے ساتھ رہو گے، تمہارے اندر ڈر پیدا ہوگا. ہیں محبت کرنے والوں کے ساتھ رہو گے، تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی. جس طرح سے وہ ڈرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ویسے ڈرنے لگو گے، تم بھی ویسے محبت کرنے لگو گے. کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفص، میں نو گرفتاروں میں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما دے، تحمل اور برداشت کی قوت اللہ پیدا فرمائے، ہم سب کی غصے کی اصلاح فرما دے، غصے کی اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہم سب کو اللہ فنایت کامل عطا فرما دے، بالکل اپنے آپ کو مٹا کے رکھیں. اتنا مٹا دیں اللہ ہم سب کو کہ جس مٹنے سے اللہ راضی ہو جائیں، جس مقام فنایت پہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مقام فنایت ہم سب کو بلا استحقاق عطا فرما دیں. اے اللہ، کوئی بندہ بندہ نہیں بن سکتا آپ کا جب تک کہ آپ کا اس پہ فضل نہ ہو. کسی بندے کی بندگی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اے اللہ آپ کا فضل اس کے ساتھ نہ ہو. ہم محتاج ہیں میرے اللہ, ایک ایک قدم ہمارا, ہماری ایک ایک ادائے بندگی آپ کی خواجگی, ادائے خواجگی کی محتاج ہیں. ہماری ایک ایک اے اللہ بندگی کی ادا آپ کے محتاج ہیں. اپنا فضل فرما دیجئے, ہماری اصلاح فرما دیجئے. رحمتوں والا مہینہ ہے, وہ رحمت نازل کر دیجئے جس سے ہم گناہ کو چھوڑ دیں. نفرت دل میں گناہ کی پیدا کر دے اے اللہ. پیشاب پخانے سے نفرت ہوتی ہے, اس سے زیادہ نفرت آپ کی نافرمانی سے دل میں پیدا ہو جائے. ہمارے نور کو کامل فرما دیجئے, تام فرما دیجئے, دل کو اپنی یاد کے لیے فارغ فرما دیجئے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.